السلام علیکم. پاکستان میں 7 رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
پاکستانی قانون سازوں کی افغان قائدین سے ملاقاتیں. اعتماد سازی کے لیے تعمیری بات چیت اہم ہے. مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
50% سے زائد کم عمر بچے ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ اس بارے میں غلط تصورات ہیں. ماہرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
وشو ہندو پریشد کے لیڈر پروین توگڑیا کے بھارتی کشمیر پر کارپٹ بمباری کرنے کی تجویز پر سیاسی جماعتوں کا شدید رد عمل. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل. مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک سرکردہ فرسی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹورک کے ایرانی مالک کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. اور شام کے ایک امدادی گروپ وائٹ ہیلمٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اس کے 8 رضاکار باقیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک فضائی کاروائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. ترک فوج نے کہا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز شمالی عراق میں ایک فضائی حملے میں کردستان ورکرز پارٹی کے 14 کرد عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی قانون سازوں کا ایک اعلی سطحی وفد افغانستان کے دورے پر ہے. وفد نے افغان صدر اشرف غنی اور افغان قانون سازوں سے ملاقاتیں کی ہیں. وفد کی ملاقات سابق افغان صدر حامد کرزئی سے بھی ہوئی ہے. پاکستان میں افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال کے مطابق کئی برسوں کے بعد اس نوعیت کا یہ پہلا دورہ ہے جس کا مقصد پاکستان افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر بات کرنا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کے اپنے مغربی پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات گزشتہ 1 برس سے تناؤ کا شکار ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں سے ماحول خاصا کشیدہ چلا آ رہا ہے. اسی تناظر میں پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں مختلف پارلیمانی جماعتوں کے قانون سازوں پر مشتمل وفد ہفتے کو کابل پہنچا اور افغان صدر اشرف غنی کے علاوہ افغان قانون سازوں سے بھی ملاقاتیں کیں. اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر ڈاکٹر عمر زخیل وال نے ٹویٹر پر پاکستانی وفد کی ان ملاقاتوں کا مختصر احوال بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد افغانستان کے تحفظات اور تاثرات کے تناظر میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی راہ تلاش کرنا ہے. ان کے بقول حالیہ برسوں میں اس نوعیت کا یہ پہلا پاکستانی وفد ہے جو افغانستان آیا ہے. ہفتے کو کابل پہنچنے پر اسپیکر ایاز صادق نے پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے عزم پر قائم ہے اور دو طرفہ تعمیری روابط کی ضرورت پر زور دیتا ہے. کابل مسلسل پاکستان پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام عائد کرتا آیا ہے جو اس کے بقول افغانستان کے عدم استحکام کا باعث بن رہے ہیں. اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کابل پر پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے عناصر کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کا الزام عائد کرتا ہے جسے افغانستان رد کرتا ہے. افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اعتماد سازی کے لیے دو طرفہ رابطے بہت اہم ہیں.
کافی اختلافات ہیں اور اس کے لیے مزید کافی محنت کرنی پڑے گی, لیکن یہ جو دورے بالکل نہیں ہو رہے تھے, ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی, ہائی لیول کانٹیکٹس تقریباً ختم ہو گئے تھے, اس میں کچھ بہتری آئی ہے. کم از کم یہ ہوا ہے کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی بنیادی اختلافات موجود ہیں, تو جب تک وہ دور نہیں ہوں گے تو آپس میں اعتماد قائم نہیں ہوگا.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی رکن شیری رحمان کے خیال میں قانون سازوں کے درمیان رابطے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں.
بہتری ضرور ہونی چاہیے روابط میں اور پارلیمانی وفود میں سمجھتی ہوں ایسے حالات میں سب سے بہتر پلیسڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ٹھنڈے ذہن سے اور دماغ سے مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں, کوئی روڈ میپ بنا سکتے ہیں.
حالیہ ہفتوں میں افغانستان کے قانون سازوں کے علاوہ صحافیوں کے وفود بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں, جبکہ گزشتہ جمعرات کو پاکستانی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی سربراہی میں ایک وفد نے کابل میں عسکری عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امراض سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے عالمی ہفتے کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران ماہرین نے کہا کہ آگاہی کی کمی اور سماجی سطح پر رکاوٹیں بیماریوں کی روک تھام میں سب سے بڑا چیلنج ہے، اور حکومت کو اس سلسلے میں صحت کے ماہرین، کمیونٹی اور مذہبی لیڈروں کے ساتھ مل کر مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں شعبہ طب سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ملک میں 5 سال سے کم عمر کی نصف سے زائد تعداد میں بچے بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کے بقول اس کی وجہ ویکسین کی دستیابی نہیں بلکہ اس سے متعلق منفی تاثر ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک ایسے وقت کہی جب دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں سے متعلق عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ویکسین اور حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہ جانا بتایا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں قائم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین دینا نہایت ضروری ہے۔
دیکھیں جی، یہ کوئی تقریباً 23 کے قریب بیماریاں ہیں ہماری۔ ایٹ برتھ آپ پولیو کے ڈراپس دے دیتے ہیں، ایم ایم آر دے دیتے ہیں، میزل، ممس اور روبیلا، ڈپتھیریا، پرٹیوسس اور ٹیٹنس کی ویکسین لگاتے ہیں، اور پھر مہینے بعد ان کا بوسٹر دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگاتے ہیں ایٹ برتھ، پھر ایک مہینے بعد، اور پھر دوسرے مہینے، 3 مکمل ڈوزز ہوتی ہیں۔
تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے بچوں کی تعداد نصف سے زیادہ ہے جو ان بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم رہ جاتے ہیں۔
ویکسین کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے مس پرسیپشنز کا اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا پیرنٹس کے ذہنوں میں، دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
اسٹریٹجک پلاننگ بہت ضروری ہوگی جس کا فقدان ہے، اور اس میں ملٹی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے، جس میں عالم دین بھی ہونے چاہیے، ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، وہاں کے ایون حکیم بھی، اور جو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ہیں وہ بھی لوگ ہونے چاہیے، اسکول ٹیچرز ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو باقی وہاں کے اہل حیثیت لوگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے۔
ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ملک میں کم عمر بچوں کی شرح اموات کو اسی صورت کم کیا جا سکتا ہے اگر اگلے 5 سالوں میں کسی طرح ویکسین دینے کے کور کو بڑھا کر 100% تک لے جایا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر لوگوں کو متحرک کرنے جیسے اقدام کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں آج کل سیاسی ماحول گرم ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے پیناما کیس کے بارے میں دیے گئے فیصلے کے تناظر میں مختلف سیاسی پارٹیاں مصروف عمل ہیں۔ کراچی سے ایک رپورٹ کے ساتھ سعود ظفر۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج حقوق کراچی ریلی کی قیادت کی جو مزار قائد سے شروع ہو کر جیل چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کراچی ایئرپورٹ آمد پر کہا تھا کہ انہیں وہ کراچی یاد ہے جو خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا تھا، آج کا کراچی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ادھر جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف لوڈ شیڈنگ اور ادارے کی جانب سے اوور بلنگ کے معاملے پر ایک عرصے سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکن گزشتہ 2 روز سے گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، اور ان کے مطابق مطالبات کی منظوری تک یہ دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا،
ذمہ دار کی ایسے سے بات کہتا ہوں کہ اس وقت ہم جو دھرنا گورنر ہاؤس میں دیے بیٹھے ہیں، بجلی کا مسئلہ، کے الیکٹرک کا مسئلہ کراچی کا ایک جنرل مسئلہ ہے، ہم نے اس اسپیسیفک ایشو کو لیا ہے، مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں، تمام اداروں کے پاس گئے ہیں، اب گورنر ہاؤس آ گئے، ہماری اور کوئی سیاسی انٹینشن نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں الیکشن جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے، ہم تو اس اسپیسیفک مسئلے پہ وفاق کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مسئلہ ریزالو کر دو۔
گزشتہ کئی روز سے کراچی کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نوع احتجاجوں اور ریلیوں پر سیاسی تجزیہ کار شہزاد شاہ جیلانی کا کہنا ہے،
متحدہ قومی موومنٹ کی یہ جو 22 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہوئی ہے، اور پھر ایک نئی جماعت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، بخش زمین پارٹی، اس دڑے بندی کی بنیاد پر جو ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو ہر جماعت کی کوشش ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ہے وہ کوشش کریں کہ پاکٹس کو سیکیور کریں، اور یہ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو 2-3 ٹکڑے ہونا اور ان کی آپس کی جو چپکلش ہے، اور اپنے اپنے فلسفے اور نظریات کی بات ہو رہی ہے, اس کا فائدہ جو ہے مخالف سیاسی جماعتیں لینے کا بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں گی.
یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو کراچی میں تین بڑی سیاسی جماعتوں نے الگ الگ ریلیاں نکالی تھیں, جن میں ایم کیو ایم نے عوامی مسائل پر, پیپلز پارٹی نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف, اور نون لیگ نے یوم تشکر کے نام پر ریلی کا انعقاد کیا تھا. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
بھارت میں دائیں بازو کے قوم پرست لیڈر کی طرف سے بھارتی زیر کنٹرول کشمیر میں شدید بمباری کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جس سے پہلے بھارتی فوجی کیمپ پر حملے میں 3 فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہے یوسف جمیل کی.
دائیں بازو کی ہندو قوم پرست جماعت ہندو وشو پریشد یا VHP کے انتہا پسند لیڈر پروین توگڑیا نے گزشتہ دنوں نریندر مودی حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شور زدہ کشمیر پر کارپٹ بمباری یعنی بلا امتیاز اور شدید بمباری کرے. ان کا یہ بیان سرحدی ضلع کپوارہ میں ایک فوجی ٹھکانے پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک حملے کے فوراً بعد آیا تھا. اس حملے میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے. توگڑیا نے کہا تھا ان کے اپنے الفاظ میں, ہماری حکومت کو اس طرح کے حملوں پر روک لگانے کے لیے وادی کشمیر پر کارپٹ بمباری کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارتی کشمیر میں حفاظی دستوں پر سنگ باری کو جنگ تصور کیا جائے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے بھی علاقے پر کارپٹ بمباری کی جائے. توگڑیا کے بیان پر بھارتی کشمیر میں شدید رد عمل ہوا ہے. اس صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی بعض بھارت نواسی جماعتوں نے کہا کہ VHP لیڈر کا یہ بیان ان کے بقول فرقہ پرستی اور بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے اور اس سے ہندوتو کی طاقتوں کے عزائم کی نشاندہی ہوتی ہے. کشمیری جماعتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ توگڑیا کا بیان بھارتی افواج کو معصوم کشمیریوں کو قتل کرنے پر اکسا سکتا ہے. ادھر حزب اختلاف کی بھارت نواز جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے, جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, مودی حکومت پر بری نیت سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کپوارہ میں پیش آئے واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے, اور جہاں ایک طرف بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے سکما علاقے میں نکسلیوں کے ہاتھوں 26 پولیس والوں کے مارے جانے پر بھارتی حکومت اور ذرائع ابلاغ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے, وہیں کشمیر میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو لے کر کشمیری مسلمانوں کی شبی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے فاروق عبداللہ پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیان سے حفاظی دستوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی قبیل کے لوگ موجود ہیں جو پرتشدد واقعات کی منتخبہ بنیادوں پر مذمت کرتے ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا اگر ایک جوہری تجربہ کرتا ہے تو انہیں خوشی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ چین کے صدر کو, جو ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں, انہیں بھی خوشی نہیں ہوگی. ٹرمپ نے یہ بات CBS ٹیلی ویژن نیٹورک کے پروگرام فیس دی نیشن میں اتوار کے روز ایک انٹرویو میں کہی. ان سے پوچھا گیا کہ ان کے ناخوش ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ ایک اور جوہری تجربے کی صورت میں پیونگ یانگ کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے, تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں جانتے, مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے. 3 سال کے بعد ایک بار پھر امریکی فوجی دستوں نے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں فوجی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. نیٹو اتحادی افواج 3 سال قبل افغانستان کی جنگی کاروائیوں سے دستکش ہو گئی تھیں, تاہم بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر امریکہ نے علاقے میں اپنے فوجی دوبارہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا کاچولی کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
3 سال قبل نیٹو اتحادی افواج نے افغانستان میں براہ راست فوجی سرگرمیوں میں حصہ لینا ختم کر دیا تھا, مگر اب امریکی فوجی دستے ہلمند صوبے میں دوبارہ تعینات کیے جا رہے ہیں. ہفتے کے روز ایک تقریب میں نیٹو نے ہلمند کی کمان امریکی میرین فوجیوں کے حوالے کر دی. ان دنوں صوبے میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے. امریکی میرین براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیں گے, بلکہ وہ طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ آزما افغان سیکورٹی فورسز کو تربیت اور تکنیکی مشورے فراہم کریں گے. یہاں پر تعینات امریکی میرین سارجنٹ جارج کولویل کہتے ہیں، مجھے یہاں آ کر ایک بار پھر خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے یہاں پہلے بھی کئی محاذوں پر جنگ میں حصہ لیا ہے اور کئی فوجی آپریشنز کیے ہیں، ہم اس علاقے کو مستحکم اور پرامن دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے واپس آئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے اس علاقے میں پھر زور پکڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ افغان فورسز پر حملے کر رہے ہیں۔ سارجنٹ جارج کولویل کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی اس مشکل مہم کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ صوبے کے اندر موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہاں پر انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، مگر وہ اس کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، یہ پہلے بھی کئی سال تک ان مشکلات سے گزرتے رہے ہیں، ان کو علم ہے کہ دشمن کو شکست دے کر انہیں علاقے کو ایک بار پھر مستحکم بنانا ہے۔ نیٹو کی جانب سے امریکی دستوں کو کمان کی حوالگی کی تقریب میں تقریباً 200 امریکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور افسران نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ اس ماہ کے اوائل میں طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر ایک شدید تباہ کن حملہ کیا تھا جس میں افغان فوج کے 135 باوردی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ہلمند صوبے کے ایک بڑے حصے پر طالبان کا کنٹرول ہے اور وہ یہاں پر ہونے والی پوست کی فصل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترک میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایک سرکردہ فارسی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن نیٹورک کے ایرانی مالک کو استنبول میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہلاک ہوا۔ جیم ٹی وی کے مالک سعید کرمانی کو ہفتے کو دیر گئے گولی ماری گئی، جو دوسرا شخص ہلاک ہوا وہ ان کے تجارتی ساجدار تھا۔ ان ہلاکتوں کا محرک معلوم نہیں ہو سکا۔ شام کے ایک امدادی گروپ وائٹ ہیلمٹ کا کہنا ہے کہ ہفتے کو اس کے 8 رضاکار باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے حما میں ان کے دفتر میں ہونے والی ایک فضائی کارروائی کے دوران انہیں ہلاک کیا گیا۔ وائٹ ہیلمٹ اور حزب مخالف کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ امدادی تنظیم میں واقع دفتر فضائی کارروائی کا نشانہ بنا، جس کی وجہ سے 8 کارکن ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ 5 کارکنوں کی لاشوں کو برامد کر لیا گیا ہے، جبکہ امدادی کارکن دیگر کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلپائن کے صدر روڈریگو روٹرٹے کو واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے تاکہ شمالی کوریا کی طرف سے درپیش خطرے سمیت مختلف امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دونوں نے ہفتے کو ٹیلی فون پر بات کی، جس کے بعد وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سلامتی بشمول شمالی کوریا کی طرف سے لاحق خطرے اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے تحفظات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ کو اپنا عہدہ سنبھالے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان پہلے 100 دنوں کے دوران صدر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کار اور مبصرین جائزہ لے رہے ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ہفتے کے روز ریاست پینسلوینیا کے شہر ہیریس برگ میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹ ہائن لائن کی رپورٹ۔ اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر ریاست پینسلوینیا کے شہر ہیریس برگ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے کیے ہوئے انتخابی وعدوں کے ایفا کا اعادہ کیا۔ اس ریلی میں تقریباً 10,000 افراد نے شرکت کی۔
We need the wall to stop the drugs and the human trafficking. We need the wall. In just 100 days, we have taken historic steps to secure our border.
ہمیں منشیات اور انسانوں کی سمگلنگ کو اپنے ملک میں آنے سے روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنا ہوگی۔ گزشتہ 100 دنوں میں ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور امریکہ آنے والوں کی جانچ پڑتال کو سخت کرنے کے سلسلے میں تاریخ ساز اقدامات کیے ہیں۔ امیگریشن کے سلسلے میں ہم ایک سادہ اصول پر عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ، یعنی ملازمتوں کے لیے امریکی شہریوں کو اولین ترجیح ملنی چاہیے۔ دوسری طرف خارجہ معاملات کے سلسلے میں وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اقوام متحدہ میں امریکہ کو درپیش خارجی چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے امریکی پالیسی کے بنیادی اصولوں کو دہرایا، خاص طور سے شمالی کوریا کے معاملے پر۔ انہوں نے کہا،
پالیسی آف اسٹریٹیجک پیشنس از اوور۔ اسٹریٹجک
صبر تحمل کی پالیسی کا وقت اب گزر گیا ہے، اب مزید گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ ہم شمالی کوریا کو ایک ایٹمی قوت تسلیم کر لیں۔ امریکن یونیورسٹی کے ڈین جیمز گولڈ گیئر نے ان 100 دنوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا،
the first 100 days is that he's realized that the positions he took during the campaign are...
میرے خیال میں اگر میں 100 دنوں کا تجزیہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ جو انتخابی وعدے کیے تھے ان میں سے اکثر کو پورا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ روس اور چین کے سلسلے میں انہوں نے جو پالیسی رویہ رکھا تھا اس پر دوبارہ انہیں غور کرنا ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر جان میکین اکثر مسائل کے سلسلے میں صدر ٹرمپ سے اختلافات رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے صدر کی ٹیم کے بعض اہم ارکان کی تعریف بھی کی ہے۔
This national security team is a team that has been in combat or associated with leadership.
قومی سلامتی کی ٹیم کے پاس 15 سالہ شاندار تجربہ ہے۔ میرے خیال میں ملک کے انتہائی سمجھدار لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے۔ اس طرح کے مختلف نو تجزیوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا جیسے مسائل صدر ٹرمپ کے لیے دراصل بنے رہیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز ہزاروں افراد ایک ریلی کے لیے جمع ہوئے۔ ریلی کو پیپلز کلائمیٹ مارچ کا نام دیا گیا تھا۔ منتظمین کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اس ریلی سے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو واشنگٹن میں قانون سازوں کو ان کی ماحولیات کے بارے میں پالیسیوں سے متعلق واضح پیغام ملے گا۔ وائس آف امریکہ کی ایلیزبت چیرنیف کی رپورٹ، مدثرہ منصر کی زبانی۔
شدید گرم موسم میں فکر مند شہری واشنگٹن کی سڑکوں پر نکل آئے اور پینسلوینیا ایونیو پر مارچ کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھے۔ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے تھے۔ اس احتجاج سے صرف 24 گھنٹے پہلے صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش میں اضافہ ہوگا، اور کہا یہ گیا کہ اس سے امریکی کارکنوں اور خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا،
Our country is blessed with incredible natural resources, including abundant offshore oil and natural gas reserves.
ہمارا ملک شاندار قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن میں سمندر میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر شامل ہیں۔ اس صدارتی حکم نامے کے ذریعے سمندر میں تیل کی تلاش کا عمل شروع ہو جائے گا اور توانائی کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوں گی، اور بحر اوقیانوس میں اس پر سابق انتظامیہ کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ صدر کے ناقدین اس پابندی کے خاتمے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اور ان کا کہنا ہے کہ تیل کی تلاش کے انتظامیہ کے عزم سے ماحولیات کو نقصان پہنچے گا۔ پیپلز کلائمیٹ مارچ کے منتظمین نے اس موقع کو ملک بھر میں ماحولیات سے متعلق ملازمتوں اور انصاف کے نام کیا۔ بہت سے سرگرم کارکنوں کے لیے یہ مظاہرہ صدر کے منصب پر ٹرمپ کے 100 دنوں کے خلاف مزاحمت کی علامت تھا۔ دیگر کو امید تھی کہ یہ مارچ کاروائی کا بڑا مطالبہ ظاہر ہوگا، جیسا کہ ان خواتین کا کہنا ہے۔ اب فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ زندگی کے لیے اہم ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں،
If something isn't done, the stakes are enormous because they're talking about more pollution that's going to put more pollution in the air like arsenic and mercury.
اگر کچھ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ اور زیادہ آلودگی کی باتیں کر رہے ہیں جو فضا میں اور ہمارے پانی میں آرسینک اور پارے کی آلودگی میں اضافہ کرے گی، اور اس کا اثر اس ہوا پر ہوگا جس میں ہمارے بچے سانس لیتے ہیں، اور اس پانی پر ہوگا جو وہ پیتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جو عالمی برادری کی طرف سے انتظامیہ اور قانون سازوں کو براہ راست دیا گیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
واشنگٹن میں نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن ڈبلیو ایچ سی اے نے ہفتے کی شام وائٹ ہاؤس میں اپنا سالانہ عشائیہ منعقد کیا، لیکن 1980 کے بعد سے پہلی مرتبہ اس میں امریکی صدر نے شرکت نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے خلاف اپنے موقف پر ڈنر کا بائیکاٹ کیا۔ ٹرمپ میڈیا کو جعلی، بے ایمان اور عوام دشمن پکارتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ سی اے کے صدر جیف میسن نے الزام کے جواب میں کہا،
It is our job to report on facts and to hold leaders accountable. That is who we are.
جیف میسن کہہ رہے ہیں، ہمارا کام حقائق بیان کرنا اور رہنماؤں کو جواب دہ بنانا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم جھوٹی خبریں نہیں دیتے، ہم ناکام اخباری تنظیمیں نہیں ہیں، اور ہم امریکی عوام کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تھے جیف میسن کے الفاظ۔ جیف میسن نے یہ بھی کہا کہ پریس نے ٹرمپ پریس ٹیم اور متعدد پریس کانفرنسوں میں تعمیری تعلقات قائم کرنے کی سخت کوشش کی ہے۔ کیوبا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کی طرف سے جاری بیان کے مطابق روسی ساختہ AN-26 طیارہ ہفتے کو دارالحکومت ہوانا کے قریب واقع پلیا بارکو کے ہوائی اڈے سے پرواز کرنے کے بعد 65 کلومیٹر جنوب مغرب میں صوبے ایئر تمیسا کے قصبے کینیڈا لاریا کے قریبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکیں اور بتایا جاتا ہے کہ پرواز کے وقت موسم بالکل صاف تھا۔ فوج کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں لیکن اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ ایک رہائشی ماریا گیلراو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں تقریباً صبح 7 بجے میں ایک کیفے کے سامنے بیٹھی تھی کہ میں نے ایک طیارہ دیکھا۔ یہ بہت سست رفتار سے چل رہا تھا اور درختوں کے تقریباً چھو رہا تھا۔ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا۔ میرے ایک ہمسائے نے یہ دیکھا اور ہم سب اس کے ساتھ واقعے کی جگہ پر پہنچے۔ مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ کیوبا میں 20 سالوں کے دوران ہونے والا مہلک ترین فضائی حادثہ تھا۔
گوشہ ادب میں آپ کا میزبان اسد عزیز حاضر ہے۔ دیوان غالب میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں اس کا ایک انتہائی منفرد تنوع بھی ہے۔ یعنی کوئی غزل 8-10 شعروں کی ہے تو کوئی صرف 1 یا 2 اشعار پر مشتمل، اور کہیں 3-4 اشعار۔ ظاہر ہے کہ نظر ثانی اتنی کڑی تھی کہ زد میں غالب کے خود اپنے ہزاروں شعر آ گئے۔ اب مثال کے طور پر یہی غزل لے لیجئے، اس میں محض 3 اشعار ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام صدا رنگ میں نشر کر چکے ہیں، آج پھر سنیے۔ ترجمے کے ساتھ شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی۔
مختصر غزل ہے، اور یہ غزل غالب نے نواب شفتہ کو بھی لکھ کے بھیجی تھی جب انہوں نے لکھی تھی، تو اس طرح سے اس میں اس غزل کی خاصی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے۔ Abundant may be the grief of the world, but is there a dearth of wine? A slave to the cup bearer of Kausar I am, what grief do I have? نزاکت اس شعر کی یہ ہے کہ پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس میں مانا کہ بہت غم ہیں، لیکن شراب جو ہے وہ چونکہ غم کو دور کر دیتی ہے اور اس کی بھی بہتات ہے، تو غم اٹھانے کا وسیلہ بھی جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں ایک زومانیت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود غلام ساقی کوثر ہوں، تو جب اس دنیا کے بعد جو دنیا سامنے آئے گی وہاں بھی شراب کی بہتات ہوگی، تو مجھے کیا غم ہے۔ لیکن یہاں بات جو ہے وہ گہری یہ ہے کہ غلام ساقی کوثر اکثر حضرت علی سے بھی مناسبت اس کی رکھی گئی ہے، تو اس طرح سے وہ غالب اپنی اس مذہبی ٹلٹ کی طرف گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ مجھ کو کیا غم ہے، مجھے ہر چیز جو ہے وہ ملتی رہے گی اور میرے غم جو ہیں اس دنیا میں بھی دور ہوتے رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں تمہارے طرز و روش جانتے ہیں ہم کیا ہے، رقیب پر ہے اگر لطف تو ستم کیا ہے۔ یور اسٹائل اینڈ مینرس وی ڈونٹ نو واٹ دے آر، واٹ از سو ٹیربل اف دس کائنڈنیس ٹوورڈز دا رائیول۔ پہلے مصرے میں تو بات کرتے ہیں صاف کہ ہمیں تمہیں سب پتہ ہے، تمہاری روش، تمہارا ظلم، تمہاری ادائیں سب ہمیں پتہ ہیں۔ ہاں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا لطف جو ہے جو رقیب پر ہے، تو ستم کیا ہے، انہوں نے دو معنی استعمال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں اگر تمہارا لطف رقیب پر ہے تو اس میں کیا برائی ہے، اس میں ہم پہ ستم کیا ہے، کوئی ستم نہیں ہم پہ، ہمیں پتہ ہے تمہاری روش اور تمہاری طبیعت کہ تم ایک دن رقیب پر بھی ستم ڈھاؤ گے۔ تو دیکھیے بات یہ، ایک تو کہتے ہیں کہ رقیب پر لطف ہونے سے ہم پہ کوئی ستم نہیں ہے، پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر تم رقیب پر تمہیں لطف ہے تو اس سے بڑا ستم رقیب کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سخن میں خامائے غالب کی آتش فشانی، یقین ہے ہم کو بھی لیکن اب اس میں دم کیا ہے۔ ان پوئٹری دا فائر از کیٹرنگ آف غالب's پین، وی ٹو آر کنوینسڈ آف اٹ بٹ ناؤ واٹ اسٹرینتھ از لیفٹ ان ہم۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی تعریف ہے کچھ، کہتے ہیں ہم کو پتہ ہے ہمارے قلم کی آتش فشانی، کیا کیا چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، کیا شاعری لکھتے ہیں ہم۔ لیکن پھر دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کا پورا یقین ہے اپنی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیوانوف. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.